بسم الله الرحمن الرحيم. وعن ابي خبيب عبد الله بن الزبير رضي الله تعالى عنهما قال لما وقف الزبير يوم الجمل دعا لي فقمت الى جنبه فقال يا بني انه لا يقتل اليوم الا ظالم او مظلوم واني لا اراني الا ساقتل اليوم مظلوما وَإِنَّ مِنْ أَكْبَرِ هَمِّي لَدَيْنِي إِلَى آخِرِ الرِّوَایَةِ. یہ ایک بہت طویل روایت ہے اور یہ روایت بخاری شریف اور مسلم شریف کی ہے، یعنی متفق علیہ روایت ہے. جو اس سے پہلے سبق چل رہا ہے، جو احادیث پیش کی جا رہی ہے، جو گفتگو ہو رہی ہے، وہ یہ تھی کہ امانت کو ادا کرنا چاہیے. اسی پر ہماری گفتگو چل رہی تھی کہ امانت کو ادا کر دینا چاہیے. بہت سی مرتبہ مال ایک ایسی چیز ہے کہ جس میں انسان کو شیطان یا نفس بہلانے کی، ہتانے کی کوشش کرتا ہے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سب سے پہلے دعوت و تبلیغ کا جب اعلان فرمایا یہ پہلو تو بہت اونچا ہے اللہ کے نبی کی سیرت ہمارے عزیزم ملی جنید سلمہو جو ہیں انہوں نے مجھ سے کہا تھا کہ بھائی یہ ایام ہی ربیع الاول کے چل رہے ہیں سیرت کے سلسلے میں مفصل بات. میں نے کہا سیرت کا پہلو ایسا ہے کہ جس میں ابتدا کہاں سے کرے اس کا بھی پتہ نہیں چلتا اور ختم کہاں کرے اس کا بھی پتہ نہیں چلتا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی تو اللہ اکبر، بعد از خدا بزرگ تو یہ قصہ مختصر. اللہ کے بعد اگر سب سے بڑی کوئی ذات اس سرزمین پر ہو سکتی ہے تو ذات اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ہے. حسان ابن ثابت نے اپنے نبی کے بعد میں بہت سارے اشعار کہے، مسلم شریف میں وہ اشعار موجود ہیں. میں ایک مصرع اس کا پڑھ دوں، خلقت مبرئا من کل عیب کانک قد خلقت کما تشاء. اے میرے محبوب، سامنے کہہ رہے ہیں، خلقت مبرئا من کل عیب، اللہ نے آپ کو تمام عیبوں سے پاک پیدا فرمایا. کأنک قد خلقت کما تشاء، گویا کہ اللہ نے آپ کو ایسے بنایا جیسے آپ نے خود چاہا تھا، یعنی آپ اپنی طبیعت کو جیسی چاہتے تھے ویسے اللہ نے آپ کو بنایا. اگر ہم کو یہ کہا جائے کہ آپ اپنی چاہت بیان کیجئے، اسی کے مطابق ہم کام کریں گے، تو ہم کوئی اپنے اندر نقص رہنے دیں گے؟ ہرگز نہیں. ایک ایک بال بھی ہم بیان کریں گے. فرمایا کأنک قد خلقت کما تشاء، تو شان اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو تو کوئی خلق سکتا ہی نہیں. عجیب ذات گرامی ہیں، لیکن یہ ذات گرامی جب پہلی مرتبہ دعوت کو لے کر کھڑی ہوتی ہے تو گلی کوچوں میں آپ نہیں گئے. پہلے سب سے پہلے آپ کی دعوت بہت مشہور ہے کہ آپ صفا پہاڑی پر چڑھے. آج بھی مکہ میں وہ صفا پہاڑی، اب تو سب ختم کر دیا گیا اور وہ پہاڑوں کی نشانیاں بھی اب تو نظر نہیں آتی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھی. اب تو بلڈنگوں کا دور چل پڑا ہے، اور اتنی اونچی بلڈنگیں کہ کعبۃ اللہ بھی نیچے ہو گیا. اور یہ لوگ کہتے ہیں وہاں کے بیائی دلیل, یعنی یہ کس دلیل سے تم ثابت کرتے ہو کہ کعبۃ اللہ سے اونچا نہیں ہونا چاہیے. مسند احمد میں روایت ہے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی دور حکومت میں اعلان فرمایا تھا کہ تم میں سے کوئی بھی اپنا مکان کعبۃ اللہ سے اونچا نہ بنائے. حدیث نہ صحیح, لیکن اس خلیفہ کا یہ قول ہے جو تیسرے نمبر پر ہے. اور انہی خلفاء کے بعد میں اللہ کے نبی نے فرمایا تھا علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین, تم پر میری سنت کی بھی اتباع کرنا ہے اور میرے خلفاء کی سنتوں کی بھی اتباع کرنا ہے. ان خلفاء میں ایک خلیفہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہے, اور ان کا مقام دنیا جانتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کتنا اونچا مقام حضرت عثمان غنی رضی اللہ عشر مبشرہ میں سے. لیکن امت تو کسی کو بخشتی ہی نہیں, امت نے کس کو معاف کیا ہے؟ بلوائیوں نے باغیوں نے آپ کو بھی نہیں چھوڑا, آپ کے سینے پر بھی بیٹھ کر خنجر مارا, اور جس وقت آپ کا جنازہ چلا ہے اتنا بڑا خلیفہ, لیکن 22 یا 25 آدمیوں سے زیادہ نہیں تھے. اور ان باغیوں نے حضرت عثمان کو جنت البقیع میں دفن نہیں ہونے دیا. اب دیکھ لو جنت البقیع تو شروع کا حصہ ہے جو حضور کے زمانے میں تھا, حضرت عثمان کی قبر تو بہت پیچھے ہے جو بقیع سے باہر تھی, یہ تو اب بقیع بہت بڑا کر دیا گیا اور وہ جگہ اب قبرستان میں آ گئی, ورنہ یہ پہلے باہر کا حصہ تھا. امت نے اپنے محسنوں کو بھی معاف نہیں کیا ہے. غزوہ احد میں چادر چوری ہو گئی تو کسی نے الزام لگا دیا کہ محمد نے چادر چوری کر لی. بخاری شریف کی روایت ہے اللہ کے نبی پر اتنا بڑا الزام کہ نبی نے چادر چرا لی. اب نبی پر برات اللہ نے اتاری, ما کان لنبی ان یغل ومن یغل یاتی بما غل یوم القیامہ, میرا نبی چوری نہیں کرتا اور جو چوری کرے گا مال غنیمت میں سے قیامت میں لے کر آئے گا. بہرحال حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مقدسہ بڑی عجیب ہے. میں تو صرف اس کا ایک پہلو کہ آپ نے سب سے پہلے دعوت و تبلیغ کا جب بیڑا اٹھایا تو صفا پہاڑی پر چلے اور آپ نے اہل مکہ کو جمع کیا, اور اہل مکہ کے سامنے ایک بات رکھی آپ نے کہ میرے باپ میں تم کیا تصور کرتے ہو, اس لیے کہ جب تک میری عظمت تمہارے دلوں میں نہیں ہوگی وہاں تک میری بات کی بھی عظمت نہیں ہو سکتی ہے. سیدھا مسئلہ ہے دنیا کا, جب تک میری عظمت نہیں ہوگی وہاں تک ہمارے کلام کی بھی عظمت نہیں ہو سکتی ہے. اس لیے آپ نے سب سے پہلے فرمایا میرے باپ میں تم کیا تصور کرتے ہو, تو سارے لوگوں نے جواب دیا صادق الوعد امین, آپ وعدے کے سچے, 40 سال ہمارے اندر گزارے, آپ نے کبھی وعدہ خلافی نہیں کی, دھوکہ بازی نہیں کی, اور امین امانت دار ہیں. نبی کی دعوت کی بنیاد یہ دو صفتیں ہیں, غور فرمائیں اس پر. اب نبی اپنی دعوت پیش کر رہے ہیں اور یہ فرمایا کہ بتاؤ میں تمہیں یوں کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے ایک لشکر ہے اور تم پر حملہ کرنے والا ہے, کیا تم میری بات سچ مان لو گے؟ سارے لوگوں نے کہا کہ آپ اوپر ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں پیچھے, ہم تو نیچے ہیں ہمیں کیسے نظر آئے گا کہ پیچھے لشکر ہے یا نہیں. ایک آدمی یہاں کھڑا ہو اسے اس طرف کا نظر آتا ہے ہمیں نظر نہیں آئے گا. میں آپ اپنی جگہ پر, اللہ کا نبی ایک ایگزامپل دے کر اب سمجھا رہا ہے. فرمایا آپ پہاڑ پر ہیں آپ کو زیادہ معلوم ہے کہ لشکر ہے یا نہیں, یقیناً آپ سچے ہیں ہم آپ کو جوتا نہیں سمجھتے اور آپ امین ہیں امانت دار. آپ جھوٹ نہیں بولو گے. تو اب اللہ کا نبی کہہ رہا ہے کہ جس طرح ظاہر میں میں بلندی پر ہوں تم نیچے ہو اور تم پیچھے کے حالات نہیں دیکھ رہے ہو, اسی طرح باطن کے اعتبار سے بھی میں مقام نبوت پر ہوں, اس مقام پر ہوں جس مقام پر تم میں سے کوئی نہیں. میں جو جنت اور جہنم کو, حالات کو, پریشانیوں کو دیکھ رہا ہوں وہ تم میں سے کوئی نہیں دیکھ رہا ہے, میں نبی ہونے کی حیثیت سے دیکھ رہا ہوں. یہ جنت ہے یہ جہنم ہے, اس میں اتباع کرنے والا جائے گا اس میں نافرمانی کرنے والا جائے گا, میں جو دیکھ رہا ہوں وہ تم نہیں دیکھ رہے ہو. بتاؤ تم میری بات سچ مانو گے اور تم میرا یقین کر لو گے کہ میں سچا ہوں اس بات میں جو میں دیکھ رہا ہوں. اسی سچا ماننے کا نام تو ایمان ہے, اسی کا نام ایمان ہے. یہیں چند لوگوں کے پاؤں پھسل گئے, لیکن یہ پاؤں کا پھسلنا انات کی بنیاد پر تھا, بغض کی بنیاد پر تھا, ورنہ جانتے یہ بھی تھے کہ محمد سچا ہے. غزوہ بدر میں امیہ کو ایک چھید لگ گئی ہوں ذرا سی, یا کسی اور کو, نام میں مجھے سہو ہو رہا ہے تھوڑا سا, وہ بھاگا. اللہ کا نبی یہ فرما رہا ہے کہ جہنم میں سب سے زیادہ سزا اس کو ہوگی جس کے ہاتھوں سے نبی مارا گیا یا نبی کے ہاتھوں سے جو مارا گیا. اسی لیے اللہ کے نبی کے ہاتھ سے کوئی نہیں مرا. آپ پوری تاریخ اٹھا لیں, انگلی رکھنے کا موقع آپ کو نہیں ملے گا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے کسی کو مارا ہو. بدر, احد, خندق, قریظہ سب دیکھ لیا ہوں, ایک بھی آپ کو نہیں ملے گا. لیکن بدر میں ایک صاحب نبی علیہ السلام پر حملہ کرنے آئے تھے, جیسے ہی حضور کے پاس پہنچے کپ کپی تاری ہوئی, نیزہ ہاتھ سے گر گیا. اللہ کے نبی علیہ السلام نے مارا نہیں, ذرا سا چھید یوں کر دیا. وہ اس طرح چلاتا ہوا بھاگا, لوگوں نے کہا کہ اس میں اتنا چلا رہا ہے یہ کیا ہو گیا. اس کا جواب ہے, یا تو امیہ یا کوئی اور صاحب تھے, اس کا جواب یہ ہے, اس نے کہا ارے یہ تو چھید ہے, محمد تھوک بھی دیتا تو میں مر جاتا. یقین تھا انہیں, یہ اپنی نجی مجلسوں میں کہا کرتے تھے. اسی لیے مکی زندگی میں جب آپ سجدے میں گئے مطاف کعبہ میں اور آپ پر اونٹ کی حوجری اور سب گندگیاں آپ پر ڈالی گئی, فاطمہ آئی اور ہٹایا اور آپ بیٹھ گئے. اس روایت سے تو بہت سارے مسئلے علماء نے مستمد فرمائے ہیں. اور بیٹھنے کے بعد اللہ کے حبیب نے فرمایا اللہم علیک بقریش, اے اللہ تو قریشیوں کو پکڑ لے. اللہم علیک بی ابی جہل و فلا و نام لے کر بدعا کیا. اس موقع پر ابو جہل نے یوں کہا کہ محمد کاش چپ ہو جائیں, ورنہ تو اس کا خدا ہمیں چھوڑے گا نہیں. یقین تھا ان کو, لیکن اپنی کرسی مسئلہ تھا اصل, اپنی کرسی کا کہ ہماری سرداری چلی جائے گی. اللہ کے حبیب نے اپنی دعوت کی بنیاد جن دو صفتوں پر بنائی ہے وہ یہ ہیں, صادق الوعد الامین, آپ وعدے کے سچے اور امانت دار. انہی دو پر بنیاد رکھ کر اب آپ فرما رہے ہیں کہ جب تم مجھے وعدے کا سچا اور امانت دار مانتے ہو تو پھر میری اگلی بات کو بھی مان لو. دعوت و تبلیغ کی بنیاد یہ دو چیزیں. اس سے یہ معلوم ہوتا ہے اگر ہم میں بھی یہ دو صفتیں ہوگی تو انشاءاللہ ہماری باتیں چلے گی, لیکن اگر یہ صفات نہیں ہے تو کھوکھلے ہیں ہم. علامہ رومی نے ایک عجیب لطیفہ کہہ لو کہ گدھے کو شرارت سوجی اور شیر کی کھال پہن لی اور بستی میں گیا درانے کے لیے, اور سارے لوگوں نے جو دیکھا تو بھاگنے لگے کہ بہت بڑا شیر آ گیا. یہ تو بھئی شیر تو چھوٹا ہوتا ہے, گدھا تو بڑا ہوتا ہے. کہا بہت بڑا شیر, بہت بڑا. بھاگنے لگے لوگ, یہ بھی خوش ہونے لگا کہ مزے آ گئے, بھاگ رہے ہیں لوگ, ڈر رہے ہیں مجھ سے. اتنے میں اس کو ذرا بولنے کا شوق ہوا تو کھال پہننے سے آواز تھوڑے ہی بدلے گی, حقیقت تو اپنی وہی رہے گی. اس نے تو وہی گدھے کی آواز نکالی تو لوگ دور پڑے کہ یہ تو کمبخت دھوکہ دے رہا ہے, گدھا ہے یہ تو. اب جو لوگوں نے پٹائی شروع کی تو اس نے بھاگنا شروع کیا. بس علامہ رومی فرماتے ہیں کہ یہی حال ہے کہ ہم نے اسلام کی خان پہنی ہے, لیکن جب ہماری زبان اخلاق کی کھلتی ہے تو ساری دنیا سمجھتی ہے کہ یہ اسلام نہیں ہے, دھوکہ ہے. یہ بالکل صحیح مثال ہے جو ہم پر فٹ ہو رہی ہے. ورنہ اللہ کے نبی نے اپنے اس عظیم کام کی بنیاد دو صفتوں پر رکھی, صادق الوعد الامین. اسی لیے اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ قیامت سے پہلے جن اخلاقوں کو اللہ اٹھانے والا ہے ان اخلاقوں میں سب سے پہلے جو اخلاق دنیا میں اٹھیں گے وہ امانت ہے. دنیا سے امانت ختم ہوگی, حتیٰ کہ بڑا مشہور ہوگا کہ فلاں صاحب بڑے امین ہیں, لیکن جب اس سے معاملہ ہوگا تو پتہ چلے گا کہ اس سے زیادہ خیانت کرنے والا کوئی نہیں. جب جس سے متعلق یہ مشہور ہے کہ بڑا امانت دار ہے اس کا یہ حال ہوگا تو دوسروں کا تو حال ہی کیا ہوگا. اسی لیے اس سے پہلے ہم روایت پڑھ چکے کہ حضرت حذیفہ فرماتے میں نے اللہ کے نبی سے دو باتیں سنی تھی, ایک دیکھ لی اور ایک باقی ہی. دیکھی کیا؟ فرمایا لوگوں میں امانت خوب اترے گی. حضرت حذیفہ فرماتے میں نے دیکھ لیا صحابہ میں امانت کو, کیسی امانت ہے صحابہ. فرمایا دوسری بات نبی نے فرمایا امانت اٹھ جائے گی. فرمایا اس کو میں نے نہیں دیکھا, اور فرماتے اپنے شاگردوں کو نصیحت کرتے ہوئے تم زندہ رہو گے تو دیکھو گے. اس وقت حضرت حذیفہ فرما رہے کہ تم زندہ رہو گے تو ہم تو 14ویں صدی میں 15ویں صدی میں چل رہے ہیں. امانت کا فائدہ کیا ہوتا ہے؟ کیا فائدہ امانت کا؟ ایک بہت مفسر روایت ہے, امانت برکت لے کر کیسے آتی ہے. انسان جب امانت ادا کر دیتا ہے نا تو وقتی طور پر تو یہ ہوتا ہے کہ بھئی اتنے پیسے کم ہو گئے میرے, میں دندی مار دیتا, بہانے بنا دیتا, میں کہہ دیتا کہ بھئی امانت ضائع ہو گئی, اور امانت ضائع ہو جائے تو ذمہ دار نہیں ہوتے ہیں. افسوس, یہ تو 2 لاکھ روپے مجھے دینے پڑیں گے, اس کی زمین دینی پڑے گی, اس کا مکان دینا پڑے گا, بہت بڑا مسئلہ. لیکن اگر انسان صداقت قلب کے ساتھ ادا کر دیتا ہے امانت تو اس پر واقعہ بہت لمبا واقعہ ہے, میں اس کو مختصر کر کے آپ کو بتاؤں. بخاری اور مسلم شریف کا یہ واقعہ ہے. حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میرے والد صاحب حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, یہ کون زبیر ہیں؟ زبیر ابن عوام. اللہ کے نبی علیہ السلام کے سارو بھائی, حضرت اسماء کے شوہر ہیں, اور اسماء اور عائشہ بہن ہیں. تو حضرت عائشہ کے شوہر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم, حضرت اسماء کے شوہر یہ زبیر رضی اللہ تعالی. اور یہ زبیر وہ ہے کہ بنو خندق کے اندر اللہ کے نبی نے فرمایا تھا لکل نبی حواری و حواری زبیر, ہر نبی کا ایک مددگار ہوتا ہے دل کا صاف. میرا مددگار اور دل کا صاف اگر کوئی ہے تو میرا زبیر ہے. ان کا ایک واقعہ اور مجھے یاد آ گیا, بخاری شریف میں ہے کتاب النکاح میں, عورتوں کی حیا پر. امام بخاری نے یہ واقعہ عورتوں کی حیا پر بیان فرمایا. ان کی بیوی حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عائشہ کی بہن ہے, اور یہ اسماء وہ ہیں کہ جب اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت صدیق کے ساتھ یعنی اسماء کے والد کے ساتھ ہجرت کرتے ہوئے غار ثور میں چھپے تھے تو یہ اسماء کھانا بان کر چپکے چپکے اندر میں دوپہر کے موقع پر غار ثور میں کھانا پہنچانے جاتی تھی. اللہ کے نبی نے ان کو لقب دیا تھا ذات النتاقین. نتاقین, نتاق کہتے ہیں ازار بند, نعرہ جس کو ہم بولتے ہیں ازار بند. دو ٹکڑے کیے, ایک سے کھانا باندھا اور ایک سے ازار باندھی, تو دو نتاق والی, یہ اللہ کے نبی نے ان کو لقب دیا تھا. اور یہاں تاریخ کی روایتوں میں ہیں کہ تیسرے دن جب کھانا لے کر پہنچی ہے تو یہاں دھبا دیکھا. فرمایا بیٹی یہ کیا ہوا؟ تو نہیں بولی. صدیق نے فرمایا بیٹی بتاؤ کیا ہوا. فرمایا کل کو میں جب جا رہی تھی تو شام میں ابو جہل مل گیا, اس نے مجھے زور سے مار کر یوں کہا بتا تیرا باپ کہاں ہے. میں گر گئی, اس سے یہ چوٹ آ گئی, لیکن میں نے نہیں بتایا. یہ وہ اسماء ہیں. بخاری شریف میں روایت ہے کہ حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہ کھیت سے آ رہی تھی. اس زمانے میں اونٹوں کو کھلانے کے لیے کھجور کی گتلیاں جو ہوتی تھی نا, اسے پیس کر کھلاتی تھی. اسی لیے تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ بتاؤ وہ کون سا درخت ہے کہ جس کی مثال مومن کی طرح ہے. تو صحابہ سوچنے لگے کون سا درخت ہوگا, کسی کی سمجھ میں نہیں آیا. فرمایا اللہ ہو رسول عالم, اللہ اس کے رسول زیادہ جانتے. تو اللہ کے حبیب نے فرمایا کھجور کا درخت, اس کی مثال مومن کی طرح ہے. کھجور کی ہر چیز کام میں آتی ہے, اس کے پتے چھت بنانے کے کام, اس کا تنا شہتیر بنانے کے کام میں آتا ہے, اس کا پھل انسانوں کے کھانے کے کام میں آتا ہے, اس کے اندر کی گتلی اونٹوں کو کھلانے کے کام میں آتی ہے, اور اس کے جڑ کے اندر سے گودا نکلتا ہے وہ بڑا لذیذ ہوتا ہے بالائی کی طرح, اس کی ہر چیز کام میں آتی. فرمایا اسی طرح مومن ہر حالت میں کام آنے والا ہوتا ہے. یہ مومن کی صفت ہے. مومن نقصان پہنچانے والا نہیں ہوتا, مومن غلط سوچنے والا نہیں ہوتا, مومن حسد کرنے والا نہیں ہوتا, مومن کسی کے خلاف جلس رکھنے والا نہیں ہوتا, مومن ہر طرح پر کام آنے والا ہوتا ہے. یہ نبی علیہ السلام نے مثال دی. تو اس کی گتلی پیس کر کھلاتے تھے. دوپہر کا وقت تھا اور حضرت اسماء ایک بڑی بوری گتلیوں کی بھر کر کی کھیت سے آ رہی تھی, اور وزن زیادہ تھا تو دھیرے دھیرے چلتی پھر اتارتی, چلتی پھر اتارتی. اللہ کے حبیب کہیں سے تشریف لے آئے پیچھے سے, اونٹنی پر سوار تھے, چال سے پہچان گئے کہ اسماء ہے. فرمایا اسماء. فرمایا نام یا رسول اللہ. فرمایا بنت صدیق, صدیق کی بیٹی. فرمایا جی یا رسول اللہ. فرمایا بیٹی بیٹھ جاؤ, وزن زیادہ ہے, پیچھے بیٹھ جاؤ. فرمایا نہیں اللہ کے حبیب, کوئی وزن نہیں, میں آ جاؤں گی آہستہ آہستہ. تشریف لے گئے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت زبیر اس وقت اللہ کے راستے میں گئے ہوئے تھے, وہاں تھے نہیں. دو دن کے بعد حاضر ہوئے تو حضرت اسماء نے پورا واقعہ سنایا کہ ایسا ایسا ہوا تھا اور نبی علیہ السلام نے مجھے کہا, لیکن میں نہیں بیٹھی. تو حضرت زبیر کہنے لگی حبل تھی تو پگلی تھی, بیٹھ جاتی, اللہ کے نبی ہی تو تھے, کوئی غلط شک ہو رہی ہو سکتا تھا, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تھے تو بیٹھ جاتی. تو اسماء کا جواب, میری بہنیں نوٹ کریں, حضرت اسماء نے جواب دیا, فرمایا میں تو بیٹھ جاتی, تھکی ہوئی تھی, وزن تھا, لیکن مدینے میں پہنچتی اور لوگ مجھ کو دیکھتے تو یوں کہتے کہ شوہر تو ظالم باہر گھوم رہا ہے اور عورتیں دوسروں کے ساتھ گھوم رہی ہے, تمہاری عزت کو بچانے کے لیے میں نہیں بیٹھی. یہ ہے عورت کا جواب جو اپنے شوہر کی عزت و عفت کی حفاظت کرنے والی ہوتی, جو اپنی شوہر کی عزت کا نیلام کرنے والی نہیں ہوتی, اس کی دھجیاں نہیں اڑاتی, وہ گھر کی غریبی کو فقیری کو دھانپ دیتی ہے لیکن شوہر کی عزت کا نیلام نہیں کرتی. یہ ہماری صحابیات عورتوں نے بہت کچھ ہمیں تعلیم دی ہے. بہرحال حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ جواب سونے کے پانی سے نہیں بلکہ اپنے دلوں پر لکھنے کے قابل ہے. ہماری بیٹیوں کو بھی چاہیے کہ بجائے اپنے شوہر کی برائیاں کرنے کے، ان کی عزت کا نیلام کرنے کے، کوئی مسئلہ بھی ہو، دیکھیے قرآن کتنی اچھی بات کہہ رہا ہے. آج ہماری سوسائٹیوں کے جھگڑے کیوں ہیں؟ اس کی وجہ قرآن یا آیت دیکھو، جھگڑے ختم. قرآن کہہ رہا ہے ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، عورت مرد کا لباس ہے اور مرد عورت کا لباس ہے، ایک دوسرے کو، میاں بیوی کو لباس کا. آخر سوال یہ ہوتا ہے کہ اللہ تو نے میاں بیوی کو کیوں لباس کہا؟ مفسرین نے لکھا ہے کہ لباس سے اندر کے عیوب چھپتے ہیں. بھئی اندر میں کچھ بھی ہو، چاہے بیماری ہو یا کوئی بھی چیز ہو، لیکن جب کپڑا پہن لیتا ہے انسان تو عیوب چھپ جاتے. اللہ نے میاں بیوی کو لباس کہہ کر اشارہ کیا اس بات کی طرف کہ تمہیں بھی آپس میں ایک دوسرے کے عیوب کو چھپانا چاہیے. عورت کو چاہیے کہ مرد کے، اور مرد کو چاہیے کہ عورت کے. آج معاشرے میں فساد کیوں ہے؟ کوئی مسئلہ ہوا تو شوہر اپنے ماں باپ کو کہہ رہا ہے، چھپایا نہیں، اور بیوی اپنے ماں باپ کو کہہ رہی ہے، چھپایا نہیں، اندر میں حل نہیں کیا. اس کا حل اپنے اندر نہیں کیا میاں بیوی، وہ اپنی سوسائٹی میں لے گئی یا اپنی سوسائٹی میں لے گئی. اب دونوں طرف سے جوش آتا ہے اور غلط مشورے چلتے ہیں. لڑکے کے اولیاء کہہ رہے طلاق دے دے، لڑکیوں کی کمی نہیں ہے، پھر تیری شادی کرا دیں گے. اور اگر لڑکی کے والدین کہہ رہے بیٹھ جاؤ گھر پہ، ہم کورٹ سے اس کو دکھا دیں گے. فساد آیا یا نہیں؟ اگر قرآن کی اس آیت پر امت عمل کر لیں کہ تم ایک دوسرے کے لباس ہو، جب تم ساتھ رہتے ہو، مرنا جینا جب تمہارا ساتھ ہے، زندگی گزارنا ساتھ ہے، تو ظاہر سی بات ہے کہ تھوڑا بہت ٹکراؤ تو ہوگا. تمہاری ساری رائے برابر ہو جائیں یہ ضروری نہیں ہے، رائے میں اختلاف ہو سکتا ہے. میاں تمام بیوی کی رائے سے متفق ہو جائیں ضروری نہیں، اور بیوی تمام میاں کی رائے سے متفق ہو جائیں ضروری نہیں، اختلاف ہو سکتا ہے. لیکن اس اختلاف کو اپنے اندر حل کرنے کی کوشش کرو، بجائے اس کے کہ اس کو سوسائٹی میں لے جا کر ایک بہت بڑا مسئلہ کھڑا کر دو. اللہ کے نزدیک جتنی چیزیں امت کے لیے حلال کی گئی، جائز کی گئی، ان تمام جائز چیزوں میں مبغوث ترین جس پر غصہ آتا ہے اللہ کو، وہ طلاق ہے. بدترین چیز. میں تو اس کی مثال دیتا ہوں، طلاق تو ایمرجنسی ایگزٹ ہے. طلاق جو ہے وہ تو ایمرجنسی ایگزٹ ہے. کوئی راستہ نہ ہو تو آپ ایمرجنسی ایگزٹ سے نکلے پھر، لیکن جب مسائل حل ہو سکتے ہیں تو خاموخا کے لیے طلاق کے مسائل کو کھڑے کر کے اختلاف پیدا کر دینا. اسی لیے حدیث شریف میں آتا ہے کہ جب شیطان تخت بچھا کر بیٹھتا ہے سمندر پر، اللہ نے اس کو قوت دی ہے، سمندر پر تخت بچھاتا ہے اور اپنے ماننے والوں سے پوچھتا ہے، بتاؤ تم نے ہفتے میں کیا کام کیا، کوئی کیا کہہ رہا ہے، کوئی کیا کہہ رہا ہے، کوئی کہتا ہے میں نے شرابی بنایا، کوئی کہتا ہے میں نے جگاری بنا دیا، کوئی کہتا ہے میں نے زنا کروا دیا فلاں. یہ کھڑا ہو کر کہتا ہے میں نے میاں بیوی میں طلاق کروا دی، تو وہ اس کو اپنے سینے سے لگا لیتا ہے اور چومتا چاٹتا ہے، کہتا ہے کام تو نے ہی کیا. کیوں؟ ممکن ہے کہ ان دونوں کے ذریعے سے کوئی اولاد پیدا ہوتی جس سے ہزاروں انسان بن جاتے، اچھا ہوا تو نے توڑ دیا تاکہ ایسی نیک اولاد ہی پیدا نہ ہو. تو مبغوث ترین چیز طلاق ہے. اس کا سولوشن اللہ نے بتایا کہ تم مسائل کو اپنے اندر حل کرنے کی کوشش کرو، نہیں حل ہو رہے تو اپنے والدین سے بتاؤ، لیکن محبت کے ساتھ کہ دیکھو ہمیں توڑنے کا مسئلہ نہیں ہے، تم میرے شوہر کو سمجھاؤ، یا شوہر اپنے والدین کو کہے تم اپنی بہو کو سمجھاؤ تاکہ مسئلہ حل ہو جائے. لیکن یہ نوبت وہاں تک پہنچا دینا یہ قرآنی اصول کے خلاف ہے. بہرحال میں یہ کہہ رہا تھا کہ امانت جو ہے نا وہ اتنی عظیم و شان چیز ہے، اگر انسان امانت کو ادا کر لے تو اللہ کیسی برکتیں عطا فرماتے ہیں مکان میں. اور میں نے بتایا کہ قیامت کی نشانیوں میں سب سے بڑی نشانی یہ ہے کہ دنیا میں سب سے پہلے امانت اٹھ جائے گی. بلکہ اللہ کے نبی نے فرمایا اذا زیعت الامانت فانتظر الساعہ, جب امانت ضائع ہونے لگے ختم ہونے لگے تو اب دیکھ لو قیامت آنے والی ہے. یہاں تک اللہ کے نبی نے فرمایا. امانت ادا کرنے پر واقعہ, عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ, ان کے والد حضرت زبیر ابن عوام رضی اللہ تعالی, بہت بڑے صحابی ہیں, بدر و احد خندق قریظہ ہر مسئلے پر اللہ کے نبی کے ساتھ رہے, اور ان کے بیٹے عبداللہ ابن زبیر بھی بہت بڑے آدمی ہیں. ظالم حجاج ابن یوسف نے عبد الملک ابن مروان بادشاہ کے کہنے سے, چونکہ حجاج مدینہ اور مکہ کا گورنر تھا, عبد الملک ابن مروان حجاز کا بادشاہ تھا, اس کے کہنے سے حجاج نے عبداللہ ابن زبیر کو رضی اللہ تعالی عنہ, صحابی رسول ہیں, مدینے میں مہاجرین صحابہ میں یہی سب سے پہلے پیدا ہوئے تھے, یعنی ہجرت کرنے کے بعد مہاجرین میں سب سے پہلے یہ پیدا ہوئے تھے, اور اللہ کے نبی نے ہجرت کرنے کے بعد مہاجرین بچوں میں سب سے پہلے ان کی تخلیق فرمائی تھی, اور بڑے بہادر تھے یہ. ظالم حجاج نے عبد الملک ابن مروان کے حکم سے حضرت کو پھانسی دے دی تھی, عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ. یہ فرماتے ہیں کہ میرے والد صاحب زبیر رضی اللہ تعالی عنہ جنگ جمل میں, جنگ جمل حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت علی کے درمیان حضرت عثمان کے خون کا بدلہ لینے کے سلسلے میں ہوئی تھی. چونکہ حضرت عثمان کی جب شہادت ہوئی تو حج کا زمانہ چل رہا تھا, حضرت عائشہ حج میں تھی, حضرت علی مدینے میں تھے. حضرت عائشہ کو پتہ چلا کہ عثمان شہید ہو گئے اور اس سلسلے میں کوئی کارروائی نہیں ہوئی, اور علی جو ہیں وہ خلیفہ بن گئے. تو حضرت عائشہ کے ماننے والے بصرہ میں زیادہ تھے, حضرت عائشہ بصرہ تشریف لے گئی. وہاں آپ نے ایک تقریر فرمائی کہ ہمیں عثمان کا بدلہ لینا ہے جن قاتلوں نے قتل کیا ہے. ایک بہت بڑی جماعت حضرت عائشہ کے ساتھ تیار ہو گئی, مدینہ شریف آئی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ. چونکہ اونٹ پر سوار ہو کر کے آئی تھی, اور جمل اونٹ کو کہتے ہیں, اس لیے اس کا نام پڑ گیا جنگ جمل. حضرت علی نے بہت سمجھانے کی کوشش کی, معاملہ نمٹ بھی گیا تھا, صلح ہو چکی تھی. حضرت علی نے سیدھی سیدھی بات یوں کہی کہ دیکھیے پہلے میرے ہاتھ پر بیعت لے لو بھائی, جب تک امیر نہیں ہوگا قاتل کی تلاش کون کرے گا؟ سیدھا مسئلہ ہے, جب تک امیر طے نہ ہو جائے وہاں تک قاتل کی تلاش کون کرے گا؟ پولیس کس کے حکم کو مانے گی؟ پہلے میری عمارت مان لو, خلافت کو تسلیم کر لو, پھر میں حضرت عثمان کے سلسلے میں قاتلین کو تلاش کرتا ہوں. حضرت عائشہ کی ایک ہی رائے تھی کہ پہلے یہ مسئلہ ہو اس کے بعد عمارت ہو. یہ ایک اختلافی مسئلہ تھا, مسئلہ کافی حد تک صلح ہو گئی تھی, کل کو اب جدا ہونے والے تھے, لیکن دونوں پارٹیوں میں وہی لوگ کچھ تھے جو حضرت عثمان کے خلاف تھے, وہ ادھر بھی تھے ادھر بھی تھے, وہ نہیں چاہتے تھے کہ صلح ہو, اس لیے کہ صلح ہوگی تو ہم پکڑے جائیں گے. بالآخر دونوں طرف سے رات میں ایک دوسرے کی جماعت پر پتھراؤ ہوئے, پتھر مارے گئے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا یہ سمجھی کہ علی نے ادھر صلح کی اور ادھر پتھر مروا رہے, حضرت علی یہ سمجھے کہ حضرت عائشہ نے صلح کی اور پتھر مروا رہی, بالآخر مسئلہ بھڑک گیا. لیکن یہ صحابہ کے اپنے مسائل ہیں, اتحادی مسئلہ ہے, اور وہ اتحاد کیا تھا وہ میں نے بتا دیا. اور اگر مجتہد عالم باعمل مسئلے میں خطا کر جائیں تو بھی اللہ کی طرف سے ایک ثواب ملتا ہے, چونکہ وہ اہل علم تھے, حضرات صحابہ تھے. اس جنگ جمل میں حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عائشہ کی طرف تھی, فرما رہے ہیں کہ اپنے بیٹے عبداللہ کو بلا کر یوں کہا کہ بیٹے, نہ معلوم کتنے لوگ مر گئے اور ابھی مریں گے, کوئی ظالم ہو کر ملے گا, کوئی مظلوم ہو کر ملے گا, مجھے یہ لگتا ہے کہ میں مظلوم ہو کر مروں گا اور میں اب گھر نہیں آؤں گا، یعنی میرے آنے کے امکانات نہیں ہیں. بیٹے مجھے سب سے زیادہ فکر یہ ہے کہ میرے اوپر قرض بہت ہے. میں اس پوری روایت کا ترجمہ آپ کو سمجھا دوں، میرے اوپر قرض بہت ہے اور مجھے اسی کی فکر ہے. بیٹے تم میرے بعد سب سے پہلے میرا کام یہ کیجئے کہ میرا قرض ادا کرو، اگر میں مر جاؤں تو میرا قرض، اور قرض کے بعد جو مال بچ جائیں اس میں سے ایک ثلث، ایک ترتیاؤس مال کی میں وصیت کرتا ہوں میرے ان ورثہ کے لیے جن کو میراث ملنے والی نہیں ہے، جیسے میرے پوتے یعنی حضرت عبداللہ ابن زبیر کے بیٹے. عبداللہ کے بیٹے تو زبیر کے پوتے لگیں گے، اور پوتوں کو میراث نہیں ملے گی اس لیے کہ باپ موجود ہیں، عبداللہ موجود ہیں تو پوتوں کو میراث نہیں ملے گی. تو فرمایا تیری اولاد کو میں ایک ترتیاؤس کی وصیت کرتا ہوں، جو مال بچ جائے وہ ان کو دینا، اور اگر نہ بچے اور مجھے نہیں لگتا کہ کچھ بچے گا تو پھر اگر میرے قرض کی ادا کرنے میں تمہیں تکلیف ہو تو میرے مولا سے مدد مانگنا. عبداللہ ابن زبیر فرماتے کہ ابا جی آپ کے مولا کون؟ اس لیے کہ اس زمانے میں مولا جو ہیں وہ غلام کے آزاد کرنے والے کو بھی کہتے تھے. فرمایا آپ کے مولا کون؟ فرمایا میرا اللہ، اس سے تو مدد مانگنا اور میرا قرض کسی طرح تو ادا کر دینا. معلوم یہ ہوتا ہے کہ انسان کو اپنے قرض کی فکر کرنا چاہیے، یہ بڑا خطرناک مسئلہ ہے. اللہ نمازوں کی کمی کو معاف کر سکتا ہے، روزوں کی کمی کو معاف کر سکتا ہے، اس کے حقوق ہیں، لیکن بندوں کے حقوق کا مسئلہ بہت تیرا ہے. کسی نے میراث نہیں دی بہنوں کی، بہت بڑا مسئلہ ہے، اللہ اکبر. پیسے لیے واپس نہیں کیے، بہت بڑا مسئلہ ہے، اللہ اکبر. مخلوق کے حقوق ادا کر دو، فکر کرو کہ مرنے سے پہلے ادا ہو جائیں، اس کی فکر ہمیں ہونا چاہیے ہر انسان کو، اور اپنا وصیت نامہ تیار رکھنا چاہیے. کوئی دن ہمارا ایسا نہ گزرے کہ ہمارا وصیت نامہ تیار نہ ہو. ہم میں سے کتنے ہوں گے جن کے پاس کوئی وصیت نامہ لکھا ہوا نہیں ہوگا، حالانکہ علماء میں سے بعض علماء نے وصیت نامے کے تیار رکھنے کو واجب کہا ہے، اگرچہ جمہور علماء نے تو سنت کہا ہے کہ سنت ہے، لیکن بعض علماء اتنی سختی کر رہے ہیں کہ واجب ہے. کم سے کم سنت تو ہے، اپنا وصیت نامہ اپنے پاس ہونا چاہیے. اگر اچانک کوئی مسئلہ پیش آ گیا، کس کے پیسے باقی ہمارے پاس، ہم اولاد کو معلوم نہیں ہوگا. اب اولاد تو دے دھنا دھن ختم کر دے گی اور قرض ہمارے ذمے میں باقی رہ جائے گا، سزا ہم بھگتیں گے، مزہ اولاد اڑائے گی. یہ کوئی عقل مندی تھوڑی ہو، اسے عقل مندی نہیں کہتے. اس لیے اپنا وصیت نامہ تیار رکھنا چاہیے اور اس میں اپنے تمام باتوں کو، حقوق کو لکھ کر رکھنا چاہیے. فرمایا مجھے سب سے بڑی فکر جو ہے نا، اسی لیے تو بھائی میت کے مسائل میں یہ ہیں کہ میت کے انتقال کے بعد اس کے مال میں سے سب سے پہلے اس کے تجہیز و تکفین کا سامان دو، کفن دفن کا سامان میت کے مال سے دو، اس کے بعد سب سے پہلے قرض دیکھو. پہلے قرض، قرض میں سارا مال چلا جائے تو دے دو، لیکن اس کی جان چھڑاؤ. اللہ کے نبی کا عالم تو یہ تھا کہ شروع شروع میں جب جنازے کے لیے آتے تھے، میت آتی تھی تو حضرت فرماتے تھے قرض ہے اس پر؟ کوئی کہتا جی ہاں ہے تو حضرت فرماتے تھے صلوا علی صاحبکم، تم نماز پڑھ لو، میں نہیں پڑھوں گا اس کی. یہاں تک اللہ کے نبی فرماتے تھے. کبھی ایسا بھی ہوا کہ کسی صحابی نے فرمایا یا رسول اللہ اس کا قرض میں ادا کر دوں گا، تو اللہ کے نبی نماز پڑھاتے تھے. اس سے اہمیت بتائی امت کو کہ اپنے ذمے جو ہو وہ ادا کرو، ایک بہت بڑا مسئلہ ہے. ہمیں مالیات، جتنے ہم نمازی ہیں اتنی فکر مخلوق کے حقوق کی نہیں کرتے ہم، بہت بڑا مسئلہ ہے یہ. تو بہرحال اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ تعالی وسلم نے اس پر بہت زور دیا ہے کہ انسان کو چاہیے کہ لوگوں کے حقوق کو ادا کر دے. فرمایا میرے مولا سے مدد مانگنا. اب وہ مسئلہ بھی سن لو کہ تجہیز و تکفین کے بعد سب سے پہلے قرض، قرض ادا کرنے کے بعد مال بچ جاتا ہے تو اب دیکھو اس کی وصیت ہے یا نہیں. اگر وصیت ہے تو ایک ترتیاؤس, اور باقی جو دو ترتیاؤس بچ جاتے ہیں دو سلس, وہ میراث میں تقسیم کیا جائے گا. عبداللہ ابن زبیر فرماتے ہیں کہ ابا جی نے فرمایا میرے مولا سے اللہ سے مدد مانگنا. اب اللہ کا کرنا کہ ابا جی کا انتقال ہی ہو گیا. عبداللہ ابن زبیر فرماتے ہیں کہ تم اس دھوکے میں نہ آنا کہ میرے ابا کہیں عیش پرستی کی وجہ سے قرضدار ہو گئے تھے, یہ مطلب نہیں. میرے ابا کو لوگ امین سمجھتے تھے کہ زبیر بڑا امانت دار ہے, تو لوگ اپنی امانتیں میرے ابا کے پاس رکھتے تھے. تو میرے ابا یوں کہتے تھے کہ امانت کے طور پر مت دو, اس لیے کہ امانت اگر گم ہو گئی تو واپس نہیں ملے گی. مسئلہ ہے سیدھا, حفاظت کے باوجود اگر چوری ہو جائے تو واپس نہیں ملتی. بھائی ہم کیا کریں, چور لے گیا, مجھے قرض دو. اس لیے کہ قرض کا مسئلہ ایسا ہے کہ مجھے ہر طور پر آپ کو واپس دینا ہے تو تمہارا مال واپس ملے, اس لیے قرض دو مجھے, امانت کے طور پر نہ دو. لوگ امانت دیتے تھے, حضرت قرض لیتے تھے. اس طرح پر قرض لے 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 کر غریبوں میں خوب تقسیم کرتے تھے. یہ تھا میرے ابا کے قرض کا مسئلہ. اب ابا جی دنیا سے رخصت ہو گئے. میں نے سارا قرض جو دیکھا تو اللہ اکبر, کتنا قرضہ روایت میں ہے, 22 لاکھ درہم, بہت بڑا 22 لاکھ درہم. اب میں پریشان تھا کہ ابا جی کا قرضہ ادا نہیں ہو سکتا ہے, بظاہر تو بہت مشکل. عبداللہ ابن جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے پاس آئے اور رو کر مجھے کہنے لگے کہ میرا بھائی کتنا قرضہ چھوڑ گیا تجھ پر, میرے بھائی سے مطلب زبیر, کتنا قرضہ چھوڑ گئے. تو میں نے اپنے ابا جی کے قرض کو چھپانے کے لیے جھوٹ بول دیا کہ 1 لاکھ ہے. تو وہ کہنے لگے اللہ اکبر, تیرے ابا جی کا یہ قرضہ ادا نہیں ہو سکتا, 1 لاکھ تو کیسے ادا کرے گا. تو میں نے کہا اگر 1 لاکھ نہیں ہو سکتا ہے تو اب صحیح بات سنو, 22 لاکھ ہے. تو حضرت عبداللہ ابن جعفر کہنے لگے اور تو مسئلہ ہے اور مشکل. فرمایا دیکھو میرے بھائی کی جان چھڑانا ہے, تم بیٹے اپنے باپ کا سارا قرضہ ادا کر دینا, ضرورت پڑے تو مجھ سے مانگ لینا. عبداللہ ابن جعفر نے فرمایا مجھ سے مانگ لینا, میں مدد کروں گا تمہاری. فرمایا ٹھیک ہے. اب حضرت عبداللہ ابن زبیر فرماتے ہیں کہ میں نے والد صاحب کی مال پر جو نظر کی تو والد صاحب نے پیسے تو کچھ نہیں چھوڑے تھے, البتہ ملکتیں چھوڑی تھی. کیا ملکیتیں چھوڑی تھی؟ ولم یدا دینارن ولا درہمن, حضرت نے دینار اور درہم نہیں چھوڑے, الا ارضین, زمینیں چھوڑی تھی. منہا الغابا, مقام غابا مدینہ سے باہر ایک جگہ ہے, وہاں ایک زمین رکھی تھی ابا جی نے. وعیدا عشر دارن بالمدینہ, اور مدینے میں 11 مکان تھے. ودارین بالبصرہ, اور بصرہ میں 2 مکان تھے. ودارن بالکوفہ, اور کوفہ میں 1 مکان تھا. ودارن بمصر, اور مصر میں 1 مکان تھا. کل ملا کر حضرت کے 13, 14 اور 15 مکانات ہوئے, 15 مکانات, اور مقام غابہ پر زمین چھوڑی تھی. مقام غابہ کی زمین عبداللہ ابن زبیر فرماتے ہیں کہ میرے والد صاحب نے 1,70,000 درہم میں خریدی تھی. 1,70,000 جس کو ہم کہتے ہیں, 70,000 میں خریدی تھی. میں نے یہ سوچا کہ ابا جی کا قرض ادا کرنا ہے تو سب سے پہلے میں نے اسی زمین کو بیچنے کے لیے نکالا, غابہ کی زمین کو بیچنے کے لیے نکالا. میں نے جب اس زمین کو بیچنے کے لیے نکالا تو ابا جی کی یہ زمین فوجدتہ الفی الفن و مئتی الفن, میرے ابا کا قرضہ مجھ پر 22 لاکھ تھا. فلقی حکیم ابن حزام, عبداللہ ابن زبیر نہیں ملے, حکیم ابن حزام ملے, اور یہ فرمایا کہ میرے بھائی کا کتنا قرضہ ہے؟ میں نے کہا 1 لاکھ. فرمایا کیسے ادا کرے گا؟ تو میں نے کہا کہ سنیے 22 لاکھ ہے. فرمایا یہ تو اور بھی مشکل ہے. فرمایا ضرورت پڑے تو مجھ سے مانگ لینا. میں نے کہا کہ ٹھیک ہے. وکان زبیر قد اشترا بالغابہ بسبعین و مئۃ الفن فباہا عبداللہ بالف الف و ست مئت الف، ایک لاکھ ستر ہزار کی گابا کی زمین خریدی تھی. حضرت عبداللہ ابن زبیر فرماتے ہیں کہ میں نے یہ زمین 16 لاکھ میں بیچی، اور میں نے اعلان کیا کہ دیکھو اس کی قیمت 16 لاکھ میں نے لگائی ہے، اب میرے ابا کے پاس جس کے جتنے پیسے باقی ہو میں اس میں سے اتنی زمین اس کو دوں گا، اور میں نے ایک پلاٹ 1 لاکھ درہم کا رکھا اس میں، اور اس طرح پر میں نے بیچنا شروع کیا. تو عبداللہ ابن جعفر آئے، کہنے لگے کہ میرے پیسے باقی ابا جی کے پاس کافی اتنے 4 لاکھ درہم، لیکن بیٹے تم کیسے ادا کرو گے اتنے سارے پیسے؟ اچھا نہیں ادا ہو سکتی ہو تو میں معاف کر دیتا ہوں. میں نے کہا معاف کرنے کی ضرورت نہیں. کہا اچھا تاخیر کر دو. کہا نہیں. کہا اچھا آدھا معاف آدھا. فرمایا نہیں پورے لو آپ کے، یہ زمین ہے اس میں سے 4 پلاٹ لے لو آپ. اسی طرح تقسیم کرتے 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 سارے 4 حصے باقی رہ گئے، یعنی سارے 4 پلاٹ باقی رہ گئے. اب دیمان اور بڑا، فرمایا میں مسجد نبوی میں پہنچا تو امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت تھے. امیر معاویہ نے پوچھا کہ تم نے اپنی زمین کا کیا کیا جو ابا جی چھوڑ کر گئے تھے، گابا والی میں نے سنا کہ تم نے بیچنا شروع کیا. فرمایا جی حضرت میں نے بیچنا شروع کیا ہے. کہا کتنی بیت گئی؟ کہا اتنی. اب کتنی رہ گئی؟ تو کہا اتنی رہ گئی. تو وہاں 3 صحابی اور بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے 3 پلاٹ خرید لیے. کہا کتنا رہ گیا؟ کہا دیر رہ گیا. تو حضرت معاویہ فرماتے ہیں کہ تو نے 1 لاکھ قیمت لگائی ہے، اس حساب سے 1.5 پلاٹ کے 1.5 لاکھ ہوتے ہیں، میں تجھے ڈبل دیتا ہوں، 3 لاکھ میں خریدتا ہوں. تو 16 لاکھ سے بڑھ کر 17.5 لاکھ ہو گئے. 17.5 لاکھ میں حضرت نے یہ زمین میں ابا جی کا قرض ادا کر دیا. اس کے بعد ایک مکان میں نے بیچا. فرماتے ایک مکان ابا جی نے اس کو خریدا تھا 25,000 درہم میں، وہ میرا مکان 6 لاکھ درہم میں بکا، اور میں نے ابا جی کا سارا قرضہ ادا کر دینے کے بعد اب میرے سارے بھائی آئے، میری بہنیں آئیں کہ میراث لاؤ. تو میرے ابا کی 4 بیویاں تھیں. فرمایا میں نے اپنے ابا کی 4 بیویوں کو چونکہ اولاد تھی اس لیے 8واں حصہ ادا کیا، اور ایک ایک بیٹے کو ڈبل ڈبل حصہ دیا، اور ایک ایک بیٹی کو یعنی میری بہن کو سنگل حصہ دیا. فرمایا کہ ایک ایک بہن کو 2.5 لاکھ درہم اور ایک ایک بھائی کو 5 لاکھ درہم میراث کے اندر آئے. امام نووی اس روایت کو لا کر یہ بتانا چاہتے ہیں کہ اللہ کا ایک بندہ جب امانت کو صحیح طور پر ادا کر رہا ہے اور امت کی امانت ضائع نہ ہو، اس لیے قرض کے طور پر لے رہا ہے تاکہ امت کی امانت برباد نہ ہو جائے کسی کی، جب اس کی نیک نیتی تھی تو اللہ نے اس کی زندگی میں تو برکت دی ہی تھی، اس کے مرنے کے بعد بھی برکت عطا فرمائی. اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ امانت اختیار کریں گے ہم تو ہمارے مال میں برکت ہوگی. ظاہر میں تو کم ہوتا ہوا نظر آئے گا، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اندر میں برکتیں ہوگی. امام نووی رحمت اللہ علیہ ان تمام روایتوں سے ہم کو یہ سمجھانا چاہتے ہیں، بھائی امین بنو، امانت دار بنو، ہر چیز امانت دار ہونے چاہیے، مال دولت ہو، بات چیت ہو، تمام چیزوں میں ہمیں امانت داری اختیار کرنا چاہیے. امانت ایک عظیم الشان صفت ہے. اللہ کے نبی نے سب سے پہلے اہل مکہ کو جو پوچھا تھا، اہل مکہ نے یہی صفت بیان فرمائی تھی، صادق الوعد الامین، آپ وعدے کے بڑے سچے اور امانت دار ہیں. بلکہ قرآن کریم نے بھی آپ کی صفت کو بیان فرمایا. حضرت یوسف علیہ السلام خود جب عزیز مصر نے یوں کہا کہ ہم آپ کو اس وقت قحط پڑنے والا ہے، وہ جو خواب دیکھا تھا اور اس خواب کی تعبیر حضرت یوسف علیہ السلام نے بتائی تھی کہ 7 سال تو خوب پکے گا اور 7 سال قحط پڑے گا، تو میری رائے یہ ہے کہ جو پک رہا، جو پکے 7 سال، وہ بقدر ضرورت تو رعایا کو دیا جائے اور باقی اس کو جمع رکھا جائے. تو وہ جمع شدہ مال قحط کے زمانے میں، دکار کے زمانے میں کام آئے گا. اور اس موقع پر حضرت یوسف نے فرمایا تھا اجعلنی علی خزائن الارض، انی حفیظ علیم، انی حفیظ امین. فرمایا آپ مجھے مالیاتی مسئلے کا وزیر بنا دیجئے، میں حفاظت بھی کرنے والا ہوں اور امانت دار بھی. انبیاء کی صفت ہے امانت داری، امت کو بھی یہی تعلیم دی کہ امانت داری کو اپنائیں. بھائی کسی کا لاکھ ہو کروڑ ہو، ہمیں کیا لینا دینا؟ اگر اس کا مکان ہمارے پاس پڑا ہے، فورین میں رہتا ہے، وہ آئے دے دو اس کا مکان، بھئی یہ تمہارا مکان ہے. ممکن ہے کہ ہمارے پاس اور کوئی سر چھپانے کے لیے جگہ نہ ہو، لیکن امانت داری کے ساتھ ادا کر دیں گے تو ممکن ہے کہ اللہ اسی کے دل میں بات ڈالے گا اور وہی خود اپنا مکان ہمیں ملکیت کے طور پر دے دے گا، اگر امانت اختیار کریں گے. اور دل کے خدشات ہیں تو پھر اس صورت میں بڑے مسائل ہوتے ہیں، مالیات مسائل بڑے تیرے ہیں. اسی لیے اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا انی لا اخاف علیکم الشرک ولکن اخاف علیکم ان کثرت المال. فرمایا مجھے میری امت پر شرک کا خطرہ نہیں ہے، لیکن مجھے میری امت پر خطرہ یہ ہے کہ مال بہت ہو جائے گا. فتنافسوها کما تنافسوها من کان قبلکم. پھر تم ایک دوسرے کی کمپیٹیشن پر اتر آؤ گے جیسے تم سے پہلی قومیں اتری تھی، اور جب تم کمپیٹیشن پر اترو گے فتہلککم کما اہلکتہم قبلکم، پھر اللہ تمہیں ایسے ہلاک کرے گا جیسے اللہ نے اگلی قوموں کو ہلاک کر دیا. اللہ کے نبی کو جس بات کا خدشہ تھا وہ یہی تھا، شرک کا خوف. مومن مشرک تو نہیں ہو سکتا ہے، کسی مومن کو آپ کہہ دو چاہے شرابی کبابی جگاری کیوں نہ ہو، لیکن آپ اس کو اگر یوں کہیں کہ اس کے سامنے جھک جا بت کے ساتھ، نہ، یہ اپنے گردن کو تو نہیں جھکا. لیکن مالیاتی مسائل میں یقینی بات ہے کہ یہ سارے مسائل ہوتے ہیں. اللہ ہم سب کو حقوق العباد کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ہمارے عزیز ام علی عمران سلمہ کی اہلیہ اور ان کے والد صاحب بیمار ہیں، دعا کی درخواست ہے. اگر کسی نے سجدے میں تسبیح نہیں پڑھی تو سنت چھوٹ گئے. تسبیح پڑھنا نماز سجدے میں سنت ہے، اگر چاہے فرض نماز ہو، کچھ بھی ہو، نفل ہو، تسبیحات کا پڑھنا سنت ہے. اگر کسی نے نہیں پڑھی ہے تو نماز ہو جائے گی لیکن سنت چھوٹ گئی، اور سنت کے چھوٹنے پر کوئی سجدہ سہو بھی نہیں ہوتا ہے. فرض نماز میں دعا کی گنجائش ہے، اگر اکیلے پڑھتے ہو تو اس صورت میں گنجائش ہے، لیکن اگر امام کے ساتھ پڑھتے ہیں تو پھر امام کی اتباع کی جائے گی، یعنی امام جب سلام پھیرے تو ہمیں بھی سلام پھیرنا ہوگا. البتہ اکیلے نماز پڑھتے ہیں تو دعاؤں کی گنجائش ہے، بلکہ اللہ کے نبی علیہ السلام تو دو سجدوں کے بیچ میں بھی دعا پڑھتے تھے، اللہم رب اغفر لی وارحمنی، دو سجدوں کے بیچ میں بھی آپ تو دعائیں پڑھتے تھے. اس لیے دعائیں پڑھنی چاہیے، بلکہ نماز تو ہے ہی اللہ سے قرب کا ذریعہ. جہاں اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا پڑھتے ہیں، اگر اکیلے نماز پڑھ رہے ہیں تو اور بھی دعائیں ساتھ پڑھ لیں، اسے کوئی خرابی پیدا نہیں ہوگی. نماز تو ہے ہی اللہ سے قربت کا ذریعہ، مانگنے کا ذریعہ. بچوں کے امتحانات کا وقت آ رہا ہے، اللہ تعالیٰ سب کو کامیابی عطا فرمائے، اور عالم کورس میں جتنے بچے ہیں اللہ سب کو بہتر سے بہتر نمبرات سے کامیاب فرمائے. سمجھ میں نہیں آ رہا، بولو. مسجد میں جہاں تک گم شدہ چیز کا اعلان، یہ تو ہونا ہی نہیں چاہیے. ابو داؤد شریف کی روایت ہے کہ ایک صحابی مسجد نبوی میں کھڑے ہوئے اور فرمایا کہ میری فلاں چیز گم ہو گئی، اللہ کے نبی غصے میں آ کر فرمایا لا رد اللہ علیک، اللہ تیری چیز کو واپس نہ کرے. یہ کوئی یہاں مسجد تیرے چیزوں کے اعلان کی جگہ، اولاً تو مسجد میں اس طرح کا نماز کے بعد اعلان ہونا ہی نہیں چاہیے، خصوصاً جبکہ فرض نماز کے بعد فوراً ہو تب تو اور بھی زیادہ, اس لیے کہ فرض کے بعد تو دعائیں بھی ہوتی ہیں, پھر کچھ لوگ نماز میں بھی ہوتے ہیں, ان کی نمازوں کا بھی مسئلہ ہوتا ہے. بہرحال یہ دنیا کا مسئلہ ہے, اس کو مسجد میں نہیں ہونا چاہیے. اگر جس کو اعلان کرنا ہو تو باہر کھڑا رہ کر اعلان کر دے کہ میری فلاں چیز گم ہو گئی ہے. کسی کے اہلیہ کا انتقال ہوا ہے, شریفہ بی بی ان کا نام ہے, انہوں نے دعا کی درخواست کی ہے. اور اسی طرح آج ہمارے ملنے والے ہیں, تعلق رکھنے والے گلوسٹر انگلینڈ میں, ان کی بھی اہلیہ کا جمعرات کو آپریشن ہے, انہوں نے بھی خود دعاؤں کی درخواست کی ہے کہ اللہ تعالیٰ کامیابی عطا فرمائے. پہلے سوال کا جواب تو میں اس سے پہلے بھی دے چکا ہوں کہ اگر والدہ اپنے حصے میں سے, باپ کا انتقال ہو گیا, ماں ہے اور اولاد ہے, اب ماں کو جو حصہ ملا, ماں اپنے حصے میں سے کچھ اولاد کو دے کچھ کو نہ دے, تو ماں کو اجازت ہے. اگرچہ پسندیدہ نہیں ہے, پسندیدہ تو یہ ہے کہ ماں برابری کرے تاکہ کسی کا دل نہ دکھے, لیکن حنفیوں کا وہاں اگر ماں کسی بچے کی خدمت زیادہ ہے یا بیچارہ غریب زیادہ ہے, اس کی بنیاد پر ماں کسی ایک بچے کو یا ایک بچی کو زیادہ دیتی ہے, تو ہمارے وہاں ادا ہو جاتا ہے, کوئی عرض نہیں, اس لیے کہ ہم مالک ہیں اور مالک کو اختیار ہوتا ہے. لیکن چونکہ دوسروں کا دل دکھتا ہے, اس لیے اس کی رعایت کی جائے. حالبتہ دوسری اولاد بھی یوں کہہ دے کہ امی آپ ہماری طرف سے خوشی سے آپ ان کو دے سکتی ہے, غریب بیٹا ہے یا بیٹی ہے یا آپ کی خدمت کرتی رہتی ہے, تو اس صورت میں کوئی عرض نہیں ہے. جو فلیٹ بند پڑا ہوا ہے, پوچھنے والے نے پوچھا ہے کہ ایک ملکت میں چار فلیٹ اور ایک دکان ہے, تین فلیٹ میں رہتے ہیں اور ایک فلیٹ بالکل بند ہے, بند فلیٹ کا مینٹیننس لے سکتے ہیں یا نہیں؟ ظاہر سی بات ہے کہ جو بلڈنگ پہلے سے دی گئی ہے ان کے ساتھ جو ایگریمنٹ ہوا ہے, اسی ایگریمنٹ کے, ایگریمنٹ کا معنی ہمارا بندھانن ان کے ساتھ جس طرح پر ہوا ہے, اگر پہلے سے اپنی آپسی رضامندی کے ساتھ یہ طے ہوا ہے کہ بھائی کوئی فلیٹ خالی پڑے نہ پڑے اس سے کوئی بحث نہیں ہے, ہمیں تو پوری بلڈنگ والوں کو مینٹیننس ادا کرنا ہوگا, تو پھر اس صورت میں کر سکتے ہیں کوئی. لیکن اگر پہلے سے یہ طے ہوا ہے کہ ہم اپنے ہی فلیٹ کا ادا کریں گے, تو پھر اس صورت میں دوسرے جو بند فلیٹ پڑے ہیں اس کا پیسہ دوسرے فلیٹ والوں سے نہیں لے سکتے. باقی سوالات انشاءاللہ آگے کریں گے. ایک سوال اس میں رہ گیا ہے, برو محمد شاہد محمد عارف کے لڑکے کے لیے دعا کی گزارش ہے, اللہ تعالیٰ سبھی بیماروں کو شفاء دائمہ مستمرہ نصیب فرمائے, مرحومین کی مغفرت فرمائے. اللہم صلی علی سیدنا حبیبنا شفیعنا سندنا مولانا محمد وبارک وسلم. اللہم وفقنا لما تحب وترضى من القول والعمل, وجنبنا الفواحش والمعاصی والخطايا والزلل. اللہم آخرنا واکثرنا واصلح لنا شأننا كله. اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دے, امانتوں کے ادا کرنے کی توفیق عطا فرما. اللہ زندگی بھی امانت ہے, ہمیں اس امانت کو صحیح ڈھنگ سے استعمال کی توفیق عطا فرما. اللہ آنکھوں کو تیری یادوں میں رونے کی توفیق عطا فرما, اس سے قرآن کو دیکھنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ اس سے اللہ تیرے حدیث پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ اس سے اے اللہ تیرے کعبۃ اللہ کو دیکھنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ ہماری زبانوں کو صحیح باتوں میں استعمال کی توفیق عطا فرما, ہمارے کانوں کو صحیح سننے کی اے اللہ توفیق عطا فرما, ہمارے ہاتھ پاؤں کو صحیح استعمال کی توفیق عطا فرما, پورا بدن امانت ہے. اے اللہ امانت کے متعلق تیرے وہاں پوچھ ہونے والی ہے. اے اللہ ہمارا بدن خود ہمارے خلاف گواہی دینے والا ہے, اے اللہ ہمارے خلاف اسے کھڑا نہ کرنا, ہماری فیور میں کھڑا کرنا. اے اللہ ہمیں نیک اعمال کی توفیق عطا فرما. اے اللہ آخرت کا سفر بہت لمبا ہے, سامان کچھ نہیں ہے ہمارے پاس, انسان کا سفر جتنا لمبا ہوتا ہے اسی کے مطابق توشہ لے کر چلتا ہے. اے اللہ آخرت کا سفر بہت لمبا ہے اور ہمارے پاس سامان کچھ بھی نہیں ہے. مولا ہماری زندگیاں غفلت میں گزر رہی ہے، اے اللہ تیری یادوں میں گزارنے کی توفیق عطا فرما، تیری یادوں میں گزارنے کی توفیق عطا فرما، ذکر و فکر کی توفیق عطا فرما، تلاوت قرآن کے مزہ نصیب فرما، اے اللہ نمازوں کی لذت عطا فرما، اے اللہ جتنے بیمار ہیں سب کو شفاء دائمہ مستمرہ نصیب فرما، الہ العالمین جتنے پریشان حال ہیں سب کی پریشانیوں کو دور فرما، اللہ جن کے آپریشن ہونے والے ہیں عافیت کے ساتھ اللہ انہیں ان کے آپریشن سے پار فرما دے، ان کو صحت اور صحت دائمہ نصیب فرما دے، اللہ ہم سب کی دلی مرادوں کو پورا فرما، تمام مرحومین کی مغفرت فرما، مقروضوں کے قرض کی ادائیگی کی صورتیں پیدا فرما، اللہ اس مجمع میں بہت سارے لوگ کاروبار سے پریشان ہیں، مولا تو ان کے حالات کو بہت جانتا ہے، ان کی اولاد بیچاری بھوکی پیاسی ہے، اللہ ان کی ضرورتیں پوری ظاہری اسباب نہیں ہیں، مولا ان کے کاروبار کی شکلیں اور صورتیں پیدا فرما دے، ان کی روزی روٹی کے اللہ شکلیں اور صورتیں پیدا فرما دے، اللہ ہم سب کی دعاؤں کو اپنے فضل و کرم سے قبول فرما، وصلی اللہ علی النبی الکریم برحمتک یا ارحم الراحمین۔